ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، ابھی ایک نہایت علمی اور منہجی خطاب آپ نے سنا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اتباع کا حق صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر ہی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبذلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر تم اپنے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، تمہارے اعمال مقبول بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور بے تحاشا اجر کے مستحق بھی ہیں. اور اگر تم نے اپنے اعمال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں کی، تو وہ سب برباد، فضول اور ضائع ہے. کل حشر کے میدان میں ان کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی. اسی لیے قرآن ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے: وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیروں نیکیاں لائیں گے اور خوش ہوں گے کہ ہمارے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ پاک کا فرمان وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیروں نیکیاں لائیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس بے تحاشا اعمال صالحہ اور نیکیاں ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع سے ہٹ کر ہوگا، اور چونکہ ان کی نیکیاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی، لہذا سب برباد ہو جائیں گی اور کسی اجر و ثواب کی مستحق قرار نہیں پائیں گے، اور یہ شخص جہنم کا لقمہ بن جائے گا، اور یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات پر مذکور ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر بتا دیجئے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں بے تحاشا عمل کرتے تھے اور یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو کر رہے تھے سب بیکار تھا، سب برباد تھا. ابھی آپ نے مثالیں سنی ہیں کہ صحابہ تک کے وہ معاملات جو پیارے پیغمبر کے منہج اور آپ کی سنت سے ہٹ کر تھے، ان کا نبی علیہ السلام نے انکار کیا تھا. تو یہ دین اتباع ہے، دین اقتداء نہیں ہے، اور اس فکر کو اچھی طرح محسوس کیجیے. یہ ایک نہایت منہج دعوت آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، اس دین کو دین اقتباء قرار دے کر اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. نبی علیہ السلام کا نام آ جائے تو یہ قوم مر مٹنے پر تیار ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے نام پر، نبی علیہ السلام کی حرمت پر، نبی علیہ السلام کی عزت پر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث پر چلنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک عجیب تضاد ہے. حالانکہ جس طرح پیارے پیغمبر کی حرمت اور عزت کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرامین کا معاملہ بھی انتہائی اہم ہے. نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کے اہم ترین تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، نماز ہو تو آپ کے طریقے کے مطابق، حج ہو تو آپ کے طریقے کے مطابق، ورنہ یقین کر لو کہ اللہ رب العزت کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. تو یہ ایک مکمل دعوت آپ نے سن لی. میں کچھ معروضات توحید کے تعلق سے پیش کرنا چاہوں گا، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے کچھ توحید کی باتیں ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ توحید دین اسلام میں سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے اہم نقطہ. یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جو کائنات بنی، کیونکہ باقی سارا نظام انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے، یہ آسمان، یہ زمین، ستارے، چاند، سورج، کھیتی باڑی، پانی، یہ سب کا سب انسانوں اور جنوں کے لیے ہے. تو فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد میری عبادت کرنا ہے اور میری توحید کا حق بجا لانا ہے. جب انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی توحید ہے، تو پھر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی توحید ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر صحیح معنی میں ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا اور اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا. ایک شخص بھی موجود ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے پورے فہم کے ساتھ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اس ایک انسان کی خاطر سورج طلوع اور غروب ہوگا, بارشیں برسے گی, اناج پیدا ہوگا. ہاں جب وہ انسان بھی چلا گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا, تب یک لخت قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا غصہ اور غیظ و غضب کتنا شدید ہوگا کہ زمینیں ٹوٹ جائیں گی, آسمان توڑ پھوڑ دیے جائیں گے اور یہ سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے. جب تک اس کائنات میں توحید موجود ہے یہ کائنات قائم ہے, اور جب توحید ختم ہو جائے گی اور توحید کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے تب قیامت قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس, قیامت انتہائی بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوں گے اور شرک میں ڈوبے ہوں گے. فرمایا کہ ان من شرار الناس من تقوم علیہم الساعۃ وہم احیاء, اس دنیا کے سب سے بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ زندہ ہوں گے. کیونکہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب اس زمین سے توحید کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے. یہ توحید وجہ تخلیق کائنات ہے, تبھی تو توحید سارے انبیاء کی دعوت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے, پوچھئے کن سے؟ ان انبیاء سے, ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے, جیسے نوح علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, داؤد علیہ السلام ہیں, یحییٰ علیہ السلام ہیں, زکریہ علیہ السلام ہیں, صالح علیہ السلام ہیں, ہود علیہ السلام ہیں. سب سے پوچھی جن جن نبیوں کو ہم بھیج چکے ہیں آپ سے قبل اور آپ آخری نبی ہیں, ان سب سے پوچھیے. کیا پوچھیے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے کسی نبی کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت رکھی؟ کسی نبی کے دور میں ہم نے کوئی قبہ, کوئی درگاہ, کوئی زیارت ایسی مقرر کروائی جس کا قصد کیا جائے, جس کی عبادت کی جائے؟ آپ سارے انبیاء سے پوچھیے کسی نبی کے دور میں, کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور تھا, کوئی جھلک تھی؟ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ان انبیاء سے نبی علیہ السلام کیسے پوچھیں, وہ تو اپنا وقت گزار کے جا چکے, فوت ہو چکے, ان سے کیسے سوال ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے سوال کیجئے قرآن کے ذریعے, کیونکہ قرآن پاک سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے, سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک نے پوری امانت کے ساتھ سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا ہے. تو قرآن پاک کھول لیجئے اور قرآن سے پوچھئے کسی سابق نبی کے دور میں شرک تھا, غیر اللہ کی عبادت کی ایک جھلک تھی, کوئی تصور تھا؟ قرآن کھولا گیا پوچھنے کے لیے, قرآن کی آواز, فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے, جتنے انبیاء بھیجے, ان سب کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میرے علاوہ کسی کی عبادت پہ کوئی شائبہ اور کوئی تصور تک نہیں ہے. یہ ہر نبی کی دعوت تھی اور ہر نبی کی وحی تھی جو قرآن نے بیان کر دی. ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا, ہر قوم میں نبی بھیجے اس ایک ہی دعوت کے ساتھ، اعبد اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت اور ہر طاغوت کا انکار کر دو. ہر نبی کی دعوت کا محصل یہی تھا، خلاصہ یہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کر دو. طاغوت کون ہے؟ طاغوت وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کی دعوت دے، یا طاغوت وہ شخص بھی ہے جو خود اپنی عبادت کی دعوت نہ دے لیکن لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. یہ دونوں طاغوت ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طاغوت کا انکار کر دو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، فضاؤں میں ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو یہ ہے سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، جس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہے پورے فہم کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرتا ہے، وہ سارے انبیاء کی دعوت کو مانتا ہے، وہ سارے انبیاء کی دعوت کا احترام کرتا ہے اور وہ سارے انبیاء کی دعوت پر قائم ہے، اور جس شخص کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں توحید کے تعلق سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق اور خلل آ گیا، اس نے سارے انبیاء کی دعوت کی دھجیاں بکھیر دی، وہ سارے انبیاء کی دعوت کا منکر ہے. کیونکہ توحید کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہر نبی کی دعوت متفق ہے. ہر نبی نے اپنے مشن کا آغاز اسی دعوت سے کیا. ابھی آپ نے سنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم دیا گیا تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر پوری قوم کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے فرماتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. یہ پیارے پیغمبر کے مشن کا آغاز ہے، یہ پیارے پیغمبر کا نقطہ آغاز ہے. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر توحید کی دعوت سے اپنے اس عظیم مشن کا آغاز کیا. یہی نقطہ آغاز ہے اور یہی پوری زندگی کا حاصل ہے اور یہی انسان کی موت تک انسان کی ہم رکاب ہونا چاہیے. کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اس کو موت کے وقت اور موت تک لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کلمے کا معنی جانتا ہو پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے فہم کے ساتھ، وہ جنتی ہے. تو یہ پیارے پیغمبر کے مشن کا آغاز ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ یہ پوری توحید کی اساس ہے، پوری توحید کی اساس اور بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، اس کلمے کا اقرار نہ کرے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کلمہ بڑا اہم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس کلمے کا فہم ہم کو حاصل نہیں ہے. اور آج توحید کا جو شکوہ ہے ہم مسلمانوں سے وہ یہی ہے کہ توحید کے نام لیوا سب ہی ہیں لیکن توحید کو سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو 10,000 دانوں کی اور آپ روزانہ لا الہ الا اللہ پھیرتے ہو پڑھتے ہو، لیکن بھائیو سن لو، اگر فہم نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو یہ 10,000 بار پڑھنا قطعاً مفید نہ ہوگا. اس کلمے کی فضیلت بہت ہے، اس کلمے کی شان بہت ہے. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اوصى نوح ابنہ عند موته، جب اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا وقت موت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کو وصیت کی. وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ یا بنیا اوصی کا بلا الہ الا اللہ، میرے بیٹے میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لو وزعت السماوات السبع بل اردون السبع فی کفت وزعت لا الہ الا اللہ فی کفت اخرى رجحت بهن لا الہ الا اللہ. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان اور زمینیں اس کلمے کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی قیمت ہے جو نوح علیہ السلام نے بیان کی اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس کی تصدیق اور تائید کی کہ واقعی یہ کلمہ عظیم الشان ہے, واقعی یہ کلمہ پوری کائنات سے بھاری ہے, واقعی یہ کلمہ آسمانوں اور زمینوں سے بوجھل اور بھاری ہے. تو ایسے ہی بغیر سمجھے اس منحج کو معلوم کیے بغیر رٹا کافی ہے, تلفظ کافی ہے, زبان سے ادا کر دینا کافی ہے. یہ کلمہ تو پورا دین ہے, یہ کلمہ دعوت ہے, یہ کلمہ ہمارا منحج ہے, یہ کلمہ ہماری سیاست ہے, ہماری سیاست کا محور لا الہ الا اللہ ہے, یہ کلمہ جہاد ہے, یہ کلمہ حاصل کائنات ہے. تو سمجھے بغیر ہی, فہم کے بغیر ہی آؤ اس کلمے کے کچھ تقاضے احادیث سے معلوم کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آتے ہیں اور گھر آتے ہی اداس ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کبھی جا کر اللہ کے پیغمبر سے ملوں, حالانکہ مل کر آ رہے ہیں, نماز ساتھ پڑھ کر آ رہے ہیں, مگر دل اداس ہو گیا. اللہ نے ایک بے چینی پیدا کر دی, گھر سے نکلے, اللہ کے پیغمبر کے گھر آئے, آپ گھر میں تشریف فرمانا تھے, مسجد میں گئے وہاں بھی تشریف فرمانا تھے, بازار میں دیکھا وہاں بھی تشریف فرمانا تھے, بڑا پریشان واپس لوٹے. راستے میں ایک انصاری صحابی کا باپ تھا جس کی دیواریں اونچی اونچی تھی, دل میں خیال آیا کہ شاید امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ہو. چنانچہ اس باغ میں جانے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں لیکن راستہ نہیں ملتا. اچانک ایک شگاف نظر آیا جس شگاف سے باغ کے اندر پانی جاتا تھا, اس میں اتنا راستہ تھا کہ انتہائی سکڑ کر اندر جا سکتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لاغر سے جسم کو اور سکیڑا اور اس شگاف کے ذریعے باغ میں داخل ہو گیا. کھڑا ہو کر دیکھا, میری خوشی کی انتہا نہ رہی, سامنے سید اولاد آدم اور سردار کائنات محمد الرسول اللہ تشریف فرماتے. میں خوشی سے باغ باغ ہو گیا, اللہ کے پیغمبر سے ملا اور آپ کی صحبت میں آپ کے پاؤں کے ساتھ بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر علم دیا, اللہ کی منشا یہی تھی. تبھی تو ابو ہریرہ بیٹھے بیٹھے اداس ہوئے اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے. آج ایک علم نافع, ایک عظیم علم ابو ہریرہ کو حاصل ہونا تھا, ملنا تھا, ہم تک پہنچنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس بات سے باہر جاؤ, من لقیت وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فبشر مخلصا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. ابو ہریرہ اس بات سے باہر جاؤ اور جو تم کو ملے گواہی دیتا ہوا, کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی, اور کس چیز کی؟ محمد الرسول اللہ کی. ان دو حقیقتوں کی گواہی دیتا ہوا ملے, اور گواہی کس طرح دیتا ہو؟ مستيقنا بها قلبه, اپنے دل کے یقین کے ساتھ, یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو. فبشرہ بالجنہ, اسے جنت کی بشارت دے دینا. اور ابو ہریرہ شاید لوگ تمہاری اس بات کو نہ مانیں, میرے جوتے ساتھ لے جاؤ نشانی کے طور پر اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے پیغمبر سے مل کے آ رہا ہوں اور یہ اللہ کے پیغمبر کے جوتے میرے ساتھ ہیں بطور نشانی کے. اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی, صرف گواہی نہیں ساتھ ایک شرط ہے, مستعقدا بها قلبه، اپنے دل کے یقین کے ساتھ تو وہ جنتی ہے، اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو. اب یہاں تھوڑا سا غور کرو، اس لا الہ الا اللہ کی گواہی اور دل کا یقین، یہ دو چیزیں کب پیدا ہوں؟ خالی لا الہ الا اللہ کا تلفظ ہو، رٹا ہو اور زبان پر صرف ادا کرتے رہیں، تو کیا یقین پیدا ہوگا؟ یقین کس چیز کا نام ہے؟ کیا یقین سمجھ اور فہم کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی بھی بات کا آپ نے یقین کرنا ہو تو اس کے علم کے بغیر یقین آ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم نہ ہو تو یقین کیسے آئے گا؟ اور پھر گواہی مطلوب ہے کہ جو اس کلمے کی گواہی دے. کیا گواہی بغیر علم کے معتبر ہو سکتی ہے؟ عدالت میں آپ نے جانا ہو، کسی کیس میں گواہی دینی ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ جج اور وکیل مجھ پر جرح کریں گے، 100 سوال کریں گے، اگر میں کہیں اٹک گیا تو میری گواہی کینسل ہو جائے گی. تو گواہی کا علم چاہیے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جو گواہی آپ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہ کلمہ تو حاصل کائنات ہے، خالق اور مالک کی توحید کا کلمہ ہے، اس کی گواہی بغیر علم کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث میں دو باتیں ہمیں غور کی دعوت دیتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے وہ جنتی ہے، نہیں، اس کلمے کی گواہی دے اور ساتھ ہی فرمایا کہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ. تو بتائیے، ایک چیز کا فہم اگر حاصل نہ ہو، اس کی سمجھ اگر نہ ہو، اس کا علم اگر موجود نہ ہو، تو اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا یقین پیدا ہو سکتا ہے؟ یقین تو علم کے ساتھ ہے اور فہم کے ساتھ ہے، اسی طرح گواہی بھی علم کے ساتھ ہے، بغیر علم گواہی ناقابل اعتبار. تو اس حدیث کا مصداق کیا ہوا؟ اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک گواہی لا الہ الا اللہ کی، دوسرا دل کے یقین کے ساتھ، اور یہ دونوں باتیں فہم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ غیر شاک فیہما، من لقی اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ غیر شاک فیہما ادخلہ اللہ الجنہ، جو شخص اللہ تعالی سے اس طرح ملے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہو، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ غیر شاک فیہما، اسے اس گواہی میں کوئی شک نہ ہو، اس گواہی میں کوئی شک نہ ہو، اس طرح ملے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہاں بھی غور کیجئے، ایک تو معاملہ گواہی کا ہے اور گواہی بغیر علم معتبر نہیں ہے، دوسرا شک نہ ہو، تو شک دور کیسے ہوگا اس کلمے کے تعلق سے؟ جب اس کلمے کا فہم آپ حاصل کر لیں، اس کلمے کا مقتضا کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد ہر قسم کے شک کو دور کر دیں، تو تبھی تو وہ شک کی نفی حاصل ہوگی نا. بغیر علم و فہم کے آپ کا شک کیسے دور ہوگا؟ ایک چیز کو آپ جانتے ہی نہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا یقین اور شک کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ دونوں حدیثوں کا مصداق ایک ہی ہے، وہاں کلمے کے تعلق سے یقین کی شرط ہے اور یہاں کلمے کے تعلق سے شک کی نفی کی شرط ہے. اور اس کلمے پہ یقین اور شک کی نفی علم اور فہم کے بغیر قطعاً معتبر نہیں، اس بات کا یقین آ ہی نہیں سکتا جس بات کا آپ کو علم نہ ہو، اس بات سے شک دور ہو ہی نہیں سکتا جس بات کا آپ کو علم نہ ہو. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر ایک سوال کرتے ہیں، بڑا اہم سوال، بڑا قیمتی سوال، سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، کس شخص کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی، کس شخص کو آپ کی سفارش حاصل ہوگی، وہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ میں بھی گناہگار ہوں، اور قدم قدم پر پاپ کرتا ہوں اور آپ بھی گناہگار ہوں گے. اور ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی شفاعت ایک بڑا سہارا ہے. ہم سب کی دعا بھی اور خواہش بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے. لیکن شفاعت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی. اور یہی بات ابو ہریرہ نے پوچھی کہ آپ کس خوش نصیب کی شفاعت کریں گے. نبی علیہ السلام نے پہلے ایک بات کہی, ابو ہریرہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور مجھ سے آج تک کسی نے نہیں کیا. حالانکہ بڑا اہم سوال ہے, آج تک کوئی نہیں پوچھ سکا, لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ جس شخص نے سب سے پہلے پوچھا وہ ابو ہریرہ ہی ہوگا, کیونکہ تمہیں حدیث کو حاصل کرنے کی بڑی حرص اور واقعی بڑی حرص تھی. ہر وقت پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو سننے کا شوق رہتا تھا. سن 6 ہجری میں اپنے قبیلہ بنو دوس سے آئے اور آ کر اسلام قبول کیا, اور پیغمبر علیہ السلام کے انتقال تک اپنے گھر بار کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا, اپنے قوم قبیلے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. پورا یہ عرصہ مدینے میں گزار دیا پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں, ساتھ ساتھ ہوتے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ کی چوکھٹ پہ سر ڈال کر وہاں پڑے رہتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں جو بات فرمائیں گے اسے سن لو, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات دین ہے. گھر میں کہیں یا گھر سے باہر کہیں, کوئی بات دین سے ہٹ کر نہیں ہوتی. اتنا شوق تھا حصول حدیث کا, اور بعض اوقات 2-3-4 دن کے فاقے سے غشی کے دورے پڑ جاتے مگر کھانے پینے کی طرف توجہ نہ ہوتی. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سننے کا شوق ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو ہریرہ کو دیکھ کر یہ دعا کی تھی, اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببھما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر, اور اے اللہ جو تیرے مومن بندے ہیں ان سب کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے. اس کا معنی ابو ہریرہ کی محبت نشانی ایمان ہے, علامت ایمان ہے. جس شخص کے دل میں اس صحابی کی محبت ہے, یہ محبت اس کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے. اور جس شخص کے دل میں اس صحابی کے بارے میں کوئی کھوٹ ہوگا تو اس کے اب اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں جھول ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا ایمان مشکوک اور مشبو ہے. اب آئیے اس سوال کی طرف, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوں, اس کی گواہی دیتے ہوں ایک شرط کے ساتھ, اور وہ شرط یہ ہے کہ خالصا من قلبہ, اپنے دل سے خالص ہو کر, بالکل خالص ہو کر اس کلمے کی گواہی دیں, مخلص ہو کر اس کلمے کی گواہی دیں. ایسی گواہی دیں اس گواہی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, اس گواہی میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو, سچی اور کھری گواہی ہو جو خالص ہو اور اخلاص کی بنیادوں پر قائم ہو. تو بھائی کبھی سوچا آپ نے گواہی خالص کیسے مرتب ہوگی, خالص گواہی کیسے قائم ہوگی؟ علم کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ صحیح فہم کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس چیز کا خالص اور ناخالص ہونا آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی یہ گواہی کیسے پرکھی جا سکتی ہے؟ آؤ مجھے جواب دو, آج تک یہ کلمہ پڑھتے آئے ہو, یقین اور شک کی نفی اور خالص ہو کر اس کی گواہی دینا اور معتبر گواہی, ان بنیادوں پر کبھی غور کیا آپ نے؟ حالانکہ میری اور آپ کی نجات کا سوال ہے. یہ بات یاد رکھو, ہمارے لا الہ الا اللہ میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر جھول ہوگا, ہماری نمازیں روزے حج و زکات اور عمرے, عمر بھر کے جہاد اور شب بیداریاں سب کی سب بیکار جائیں گی. اللہ پاک اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے, حالانکہ پیغمبر کو حبیب اللہ کہتا ہے, خلیل اللہ کہتا ہے, اولاد آدم کا سردار کہتا ہے. جنت کی چابی پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن, صاحب حوض کوثر اور صاحب مقام محمود اور شفیع امت. اتنے الفاظ دی, اتنی محبت کا اظہار کیا, لیکن جہاں فائدے کی بات آئی وہاں صاف فرما دیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو بتا چکے ہیں، اے انبیاء کی جماعت، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں گا، سارے عمل برباد کر دوں گا. حالانکہ نبی کا عمل قوم کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، قوم کے لیے نمونہ اور مثال ہوتا ہے، لیکن یہ نمونہ اور مثال عمل بھی. فرمایا تم نے اگر شرک کر لیا، چاہے وہ زندگی میں ایک بار ہو اور سوئی کے ناکے کے برابر ہو، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی. یہ خطاب نوح علیہ السلام سے بھی کیا، جنہوں نے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، پورا 1000 سال تک اس کلمے کی دعوت دی اور توحید کی طرف بلایا اور پکارا، ان سے بھی کہہ دیا. تو پھر میں اور آپ کس بات کی بولی ہیں؟ اگر ہم شرک کا ارتکاب کریں گے ہماری جان چھوٹ سکے گی، بخشش ہو سکے گی، ہمارے اعمال ہمارے لیے محفوظ رہ سکیں گے؟ یہاں تو اللہ انبیاء سے مخاطب، تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. تو کبھی ان چیزوں پر سوچا اور غور کیا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں صادقاً من قلبہ کی شرط ہے کہ جو شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ کی سچے دل کے ساتھ، تو یہ صدق اس گواہی کا کیسے پرکھا جائے گا اور کیسے معلوم ہوگا؟ کیا بغیر فہم اور بغیر علم کے سچائی ظاہر ہو سکتی ہے؟ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں، آپ کیسے بتائیں گے کہ میں سچا ہوں؟ جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کا سچ اور جھوٹ کیسے پرکھا جائے گا؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کی عظمت ہم نے سن لی، یہ آسمانوں سے بھاری، ساتوں زمینوں سے بھاری، تمام مخلوقات سے بھاری. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن جو اہم نقطہ اور اصل نقطہ ہے، اس سے ہم غافل ہیں. یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اس کی گواہی دینا ضروری ہے، اور گواہی دینا کافی نہیں، دل کا یقین ضروری ہے. دل کا یقین کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے شک کی نفی بھی ضروری ہے. اتنا کافی نہیں، بلکہ خالص ہو کر اس کلمے کو پڑھنا اور گواہی دینا ضروری ہے. اور اتنا کافی نہیں، بلکہ صدق قلبی، دل کی صداقت کے ساتھ گواہی دینا ضروری ہے. تو یہ صداقت اور یہ خالص ہونا، پورا یقین قائم ہونا، ہر قسم کے شک کی نفی ہونا، یہ ساری باتیں اس کلمے پر مرتب کیسے ہوں گی؟ یہ سب کی سب شرطیں ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے عائد کی ہیں. تو ان شرائط کی تکمیل اس کلمے کے فہم کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی؟ تو آؤ اب سمجھیں یہ کلمہ کیا ہے. جو آج اس کلمے کا سب سے اہم تقاضا ہے، کلمہ یہ مانتا ہے کہ لوگ مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، اس کلمے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اس کلمے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور بیشتر لوگ اس کلمے کے فہم سے عاجز اور قاصر ہیں، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس کلمے کا فہم ان تک پہنچے. جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تو جو اس آواز کو سننے والے تھے وہ سارے کے سارے کفار قریش تھے، صنادید قریش، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی سخت مخالفت کی تھی. انہوں نے لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھا؟ انہوں نے اس کا مفہوم کیا سمجھا؟ قرآن نے بیان کیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا اجعل الالہ الہا واحدا، اس پیغمبر کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. اس دعوت کا معنی تو یہ ہے کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے، سارے معبودوں کا انکار کر کے صرف ایک معبود کی دعوت دی ہے. یہ عجیب دعوت ہے. یہ لات و منات و عزیٰ کہاں جائیں گے؟ یہ خانہ کعبہ کے اندر 360 نصب کہاں جائیں گے؟ ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، یہ سب کہاں جائیں گے؟ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کا معنی یہ ہے کہ سارے معبود غلط ہیں، صرف ایک معبود حق ہے، صرف ایک معبود سچا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے. یہ فہم تھا کفار قریش کا، یہ فہم تھا صنادید قریش کا، جو ایمان نہ لانے کے باوجود جن کی عربی لغت تھی اس کلمے کے معنی کو سمجھے، اس معنی کو قرآن نے ذکر بھی کیا اور برقرار بھی رکھا کہ ان کا فہم صحیح تھا،
لیکن قبول نہیں کیا. آج ہم قبول کرتے ہیں مگر فہم صحیح ہم کو حاصل نہیں ہے, یہ فرق ہے. اب آئیے آسان سی زبان میں اس کلمے کے معنی پر غور کریں. اس کلمے کے دو جز ہیں, ایک ہے لا الہ, دوسرا الا اللہ. لا الہ یہ جز ہے نفی کا اور الا اللہ اس بات کا. لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, ہر معبود کی نفی. یہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں, وہ کھیل تماشا نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. اس کلمے کے پہلے جز نے نفی کر دی ایک چیز کی, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. اب کوئی نہیں, کوئی نہیں, کلمے کی نفی ہے. یہ بات کو گھر سے لے کر نہیں آ رہا, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر کوئی نہیں, نفی نفی ہوتی. الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے, سوائے اللہ رب العزت کے اللہ تعالی ہی معبود حق ہے, اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پس یہ دو جز ہیں, ایک نفی اور ایک اس بات. نفی کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر بتائیے کلمہ پڑھنے والوں, کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ جب کلمے نے ایک چیز کی نفی کر دی, کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پھر نہ کوئی زندہ, نہ کوئی مردہ, نہ کوئی اجمیر کی سرکار, نہ کوئی پاک پتن کی سرکار, نہ کوئی لاہور کی سرکار, نہ کوئی کراچی کی سرکار, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی. خواہ وہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, دن کی ہو یا رات کی ہو, دل کی ہو یا زبان کی ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. یہ کلمے کا پیغام ہے, جس کلمے کے فہم اور قبول کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے اور جنت کے مستحق نہیں بن سکتے. یہ اس کلمے کی ثابت ہے, کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اب کون اس کو مان رہا اور کون نہیں مان رہا؟ جو شخص اس نفی کو قبول کرتے, جو مان لے کہ واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس نے اس کلمے کو مانا اور اس کو سمجھا. اور جو شخص اس کلمے کو چاہے دن میں ایک لاکھ بار پڑھے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے, اس نے اس نفی کو نہیں مانا, تو اس کا یہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے, اس کا یہ فہم قابل قبول نہیں ہے. نہ اس کے پاس یقین ہے, نہ شک کی نفی ہے, نہ اخلاص ہے, نہ صدق قلب ہے. وہ شخص محروم اور عاری اور خالی ہے, اور اس کا یہ کلمہ اس سے قطعاً قبول نہ کیا جائے گا. الا اللہ دوسرا جز, صرف اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. باقی سارے معبود جھوٹے ہیں, اللہ تعالی ہی معبود حق ہے اور عبادت کے لائق ہے. اور جو شخص اس بات کو نہ مانے اور کہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں, اور درگاہوں کا طواف ہو سکتا ہے, اوروں کے نام کا ذبح ہو سکتا ہے, اوروں کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے, اوروں کے نام کی نظر و نیاز ہو سکتی ہے, منت ہو سکتی ہے, اوروں کے نام کا سر منڈوایا جا سکتا ہے, اوروں کے نام کا طواف ہو سکتا ہے, اس قسم کے عقیدے رکھتا ہو, اس نے الا اللہ کو مانا. کلمہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ کہے کہ فلاں ہے اور فلاں ہے, تو آپ نے اس کلمے کو مانا؟ تو یہ وہ صحیح فہم, بالکل سادہ, اس میں کوئی منطق نہیں ہے, کوئی یونانی فلسفہ نہیں ہے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس کلمے کے الفاظ بھی آسان بنائے اور اس کا معنی بھی آسان بنائے. مشکلیں ہم نے پیدا کی, پیچیدگیاں دین میں ہم نے داخل کی, پر نہیں, کلمہ کتنا آسان ہے, الفاظ کتنے آسان ہیں. لا الہ الا اللہ چند الفاظ, چند حروف, اور کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس پر نقطہ ہو. نقطے والے حروف ذرا بھاری ہوتے ہیں, بغیر نقطے کے حروف ہلکے ہوتے ہیں. اس کلمے میں کوئی نقطہ نہیں, اتنا آسان. اللہ کو معلوم ہے یہ کلمہ ضرورت ہے ایک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے, یہ کلمہ ضرورت ہے ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے, یہ کلمہ ضرورت ہے اس بوڑھے کے لیے جس کے منہ میں کوئی دانت نہ ہو اور پیٹ میں کوئی آنت نہ ہو, اس کی بھی ضرورت ہے, ایک بچے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بنائے, وہ الفاظ ہمیں دیے جو انتہائی آسان ہیں, کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے, اور جو چیز سب کی ضرورت ہو وہ آسان ہوتی ہے. یہ سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات سب کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے مہنگے ہیں. جس کی طاقت ہے وہ خرید رہے ہیں، اور غریب خرید نہیں پاتا، لیکن یہ ہوا سب کی ضرورت ہے، غریب کو بھی چاہیے، امیر کو بھی چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے یہ کوئی مہنگا نہیں، انتہائی آسان، ہوا ہر مقام پر موجود ہے، یہ خالق کائنات کی حکمتیں، اس کی اس کائنات میں سوچ کر ان رموز پر غور کرو، حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لا الہ الا اللہ، الفاظ انتہائی آسان اور معنی بھی انتہائی آسان، کیا معنی، کوئی پیچیدگی ہے، کوئی منطق ہے اس میں، کوئی کسی قسم کے کوئی الجبرا یا ریاضی کے اشکالات ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سمپل سا معنی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سارے معبود اللہ کے سوا باطل ہیں، اللہ ہی معبود حق ہے، کون سا اس میں اشکال ہے، انتہائی واضح دعوت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو اس کا معنی اس کے مقدر میں بربادی ہے۔ تو پھر یہ ساری شرائط اب سمجھ میں آئے گی، جب آپ نے سمجھ لیا کلمے کا پہلا جز کیا ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب لاؤ یقین کو یہاں پر، یقین کر لو کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر اس میں ذرہ برابر شک ہوگا تو کلمہ ناقابل قبول ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یقین کر لو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ دل کے یقین سے اس کلمے کی گواہی دینا حدیث میں شرط کے طور پر مذکور ہے۔ دوسری بات لے آؤ کہ جو شخص خالص ہو کر اس کلمے کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا اور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق ہوگا، تو خالص ہونا کیسے جانا جائے گا، اس کلمے کے دو جز، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بالکل خالص ہو کر ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت کی نفی کر کے، ملاوٹ کو دور کر کے، اللہ کی توحید خالص کی اس طرح گواہی دے دو تو خالص ہونا سمجھ میں آ جائے گا اور قابل قبول ہوگا۔ صدق قلبی کی شرط کب پوری ہوگی، جب آپ سچے ہو لا الہ الا اللہ کی گواہی میں، لا الہ کا معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو واقعی آپ سچے ہو اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، کہ واقعی آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں، آپ بالکل سچے ہیں اور یقین کے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہیں، ہر قسم کے شک کو دور کر کے یہ دعوت دے رہے ہیں اور خالص ہو کر ملاوٹ سے پاک یہ گواہی دے رہے ہیں، اگر ساری شرائط سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ معنی متعین ہو گیا، مفہوم واضح ہو گیا اور کلمے کے تقاضے ہمارے سامنے آ گئے، جب تک ان سارے تقاضوں کے ساتھ، ساری شرائط کے ساتھ اور کلمے کے مکمل فہم کے ساتھ گواہی نہیں دو گے، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوست اور بھائیو، چونکہ یہ کلمہ حاصل کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اس لیے کلمہ اور توحید وہ عقیدہ ہے، اگر یہ انسان کے پاس موجود ہے، باقی اعمال اگر نہ بھی ہوں، عبادات اگر نہ بھی ہوں، تو اس کی نجات ممکن ہے، نجات اس کی ممکن ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث اس پر شاہد عدل ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، وہ آئے گا گرتے پڑتے، اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ 99 سجلن، 99 دفاتر کھلے ہوں گے، 99 بڑے بڑے کھاتے، ہر کھاتے کا سائز تا حد نگاہ ہوگا، اس کے سامنے کھلا ہوگا اور وہ سارے کھاتے اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، گناہوں سے بھرپور ہوں گے، اور وہ آئے گا ان کھاتوں کے ساتھ بڑا پریشان، میں ان گناہوں کا کیا جواب دوں، میں تو برباد ہوں، میں تو تباہ اور ہلاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انظروا هل له من حسنہ، میرے بندے کی کوئی نیکی بھی ہے، نیکی ہے تو وہ بھی لے آؤ، کیونکہ آج ہمارا میزان قائم ہے، ترازو قائم ہے، اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک گناہوں کا، دوسرا نیکیوں کا، ہم نے ہر عمل کو تولنا اور اس کا وزن کرنا ہے، نیکی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ توتا بے بطاقت صغیرہ، ایک چھوٹی سی چٹ لائی جائے گی کہ یا اللہ یہ اس کی ایک نیکی ہے، اب وہ دیکھے گا وہ پرچی اور اس کے مقابلے میں گناہوں کے 99 دفتر دیکھے گا، مایوس ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ یا عبدی، میرے بندے سامنے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور یہ بتاؤ، ہر سالانہ کا حافظ آتی، یہ جو 99 کھاتے کھلے ہیں تمہارے گناہوں کے، کسی گناہ کو نوٹ کرنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ اگر کسی گناہ کا تم نے انکار کرنا ہے تو کر سکتے ہو کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں، فرشتوں نے کیوں نوٹ کیا ہے؟ وہ ہے تیرے پاس کسی گناہ کے تعلق سے کہ حجت ہے؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں، سارے گناہ میں نے کیے ہیں. اللہ پھر پوچھے گا حل دے گا عذر, کسی گناہ کے ارتکاب میں تیرے پاس کوئی عذر ہو تو بیان کر دے, ہم وہ عذر قبول کر لیں گے. کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں, یہ ساری میری زیادتیاں ہیں اور میں نے یہ گناہ کر رکھے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا کہ عذر وزنک, پھر جاؤ ترادو کے پاس جاؤ اور تمہارے اعمال تلنے والے ہیں. کہے گا کہ یا اللہ عین المطاف من السجلات, یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی, نتیجہ تو سامنے دکھائی دے رہے ہیں, میں کیا دیکھوں. اللہ پاک فرمائے گا ہم نے ہر ایک کا وزن دکھانا ہے ہر شخص کو, تاکہ ہمارے انصاف کی اور عدل کی حجت قائم ہو جائے. تم ترازو کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اپنا وزن دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قیامت کا یہ دن ہے اور پوری کائنات دیکھ رہی ہے, وزن شروع ہو رہا ہے. جب تولا جائے گا ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات, وہ چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں 99 دفتروں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا, اتنا ہلکا کہ فضاؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی. دنیا دیکھ رہی ہے نا اس ایک پرچی میں کیا ہے, جس نے 99 دفتروں کے پرچے اڑا دیے, ان کو ہلکا کر دیا, اس کو کھولا جائے گا, اس میں کیا لکھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. یہ بندہ کتنا اس کا فہم تھا عقیدے کا اور کیسی اس کی مرتب پر گواہی تھی. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو قبول کرنے والا ظاہر و باطن کو جان کر قبول کرتا ہے. ایک شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھے, ہم اس کے ظاہر پر اعتبار کر لیتے ہیں, یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھ رہا ہے, مگر اللہ رب العزت تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا, باطن کو بھی دیکھتا ہے, اور ظاہر و باطن کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے. اس کے معنی یہ بندہ اس گواہی میں کھڑا تھا, یقین تھا اس کو, مخلص تھا, اس کی گواہی میں شک نہیں تھا, تبھی تو قابل قبول ہوا نا. حدیثیں آپ نے سن لی, ان شرائط کے ساتھ یہ کلمہ قابل قبول ہوگا. تو کیا یقین تھا اس کے پاس اور کیا فہم تھا اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور سارے گناہ ختم ہو گئے. تو یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے. توحید اگر موجود ہے صحیح مفہوم کے ساتھ اور ساری شرائط کے ساتھ, باقی نیکیاں ضروری ہیں, لیکن ایک انسان اگر کوتاہی کر گیا تو توحید کی برکت سے معافی کا امکان موجود ہے. یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دے, لیکن سزا ایسی دے گا کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے گا, ایک وقت آئے گا اس کو جہنم سے نکال کر اس کے عقیدے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے, نمازیں, روزے, حج, زکات, عمرے, جہاد, فرائض, نوافل, صدقات, تہجد, سب کچھ ہے, توحید میں گڑبڑ, چاہے وہ توحید مچھر کے پر کے برابر وہ خلل کیوں نہ ہو, وہ گڑبڑ مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو, تو اس کی یہ نمازیں روزے اس کے کسی کام نہ آئیں گے, تمام نیکیاں مردود ہوں گی, بیکار محض ہوں گی اور کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا. بڑی برکت ہے توحید, توحید کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, توحید کی برکت سے اللہ کی رحمت اور محبت حاصل ہوتی ہے. ایک حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب تک تو دو کام کرتا رہے پوری دیانتداری کے ساتھ, دو کام کرتا, ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے, دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ کرے, اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہ معاف کرتا رہوں. بس تو یہ ضمانت دے دے ان دو چیزوں کی, جب بھی پکارے گا مجھے پکارے گا, کسی اور کو نہیں پکارے گا, میں داتا, میں دستگیر, مجھے پکارے گا, بگڑی بنانے والا میں, مشکل کشا میں, حاجت روا میں, مجھے پکارے گا, کسی اور کو نہیں پکارے گا, اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں. یبن آدم لو بلغت نبوک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے, آسمانوں تک پہنچ جائے, زمین سے آسمان تک تیرے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے, لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو, توحید پر قائم رہا ہو, تو میں تیرے شرک نہ کرنے کی برکت سے اور تیری توحید کی برکت سے ان تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا اور صاف کر دوں گا اور تجھے اپنی مغفرت اور رحمت کا وسیع حصہ عطا فرما دوں گا. یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے اور تو مجھ سے استغفار کرتا رہے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ کثیر تعداد اور مقدار میں ہو, تو نے شرک نہ کیا ہو, تو تیرے شرک نہ کرنے کی برکت سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اس ذات کو پکارا جائے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, ہمیں وہ کیا کچھ نہیں دیتا اور کیا کچھ نہیں دے سکتا. سب کچھ وہی تو دیتا ہے, سب کچھ وہی تو عطا کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی, اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, تم بھی ظلم نہ کرو, اور ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لو اور کسی پر ظلم نہ کرو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتو فستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو, تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں کھانا دوں, تو مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتو فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو, تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں لباس پہنا دوں, تو مجھ سے لباس مانگو, میں تم کو لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون لیلا ونہارا الا من غفرتو فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو, تم دن رات گناہ کرتے ہو, معصیتیں کرتے ہو, بچے گا وہ انسان جس کو میں معاف کر دوں, تو مجھ سے توبہ کرو, مجھ سے استغفار کرتے رہو, میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتو فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں ہدایت دے دوں, تو مجھ سے ہدایت مانگو, میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلک فی ملک شیء. اے میرے بندو, تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ, انسان بھی اور جن بھی, جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی, جو آج موجود ہے وہ بھی, اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی, یہ سارے کے سارے بن جائیں, سب سے بڑے پرہیزگار اور متقی انسان کی مانند ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا متقی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے متقی بن جائیں, تو سب مل کر میری بادشاہت میں, میری عزت و وقار میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افضل قلب رجل واحد ما نقصوا فی ملک شیء. اے میرے بندو, تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ, انسان اور جن, سب کے سب اس کائنات کے سب سے بدترین انسان کی مانند بن جائے, جیسے فرعون ہے, حامان ہے, ابو جہل ہے, پوری دنیا ابو جہل بن جائے, تو سارے مل کر میری بادشاہت میں, میری عزت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی ثم اعطی کل واحد مسلته ما نقص مما عندي الا ما ينقص المخيط من البائل من الماء ادخل في البحر. اے میرے بندو, اگر تمہارے سارے اولین و آخرین جو لوگ پیدا ہو کے مر گئے وہ آج زندہ ہو کر آ جائیں, اور جو موجود ہیں وہ بھی موجود ہوں, اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ آج ہی پیدا ہو جائیں, انسان بھی ہو اور جن بھی ہوں, اور سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں, اور ایک میدان میں جمع ہونے کے بعد سب کے سب مجھ سے مانگنا شروع کر دیں, سوال کرنا شروع کر دیں, کیا جو جی میں آئے, حکومتیں مانگو, عہدے مانگو, بادشاہتیں مانگو, وزارتیں مانگو, چاندی اور سونے کے پہاڑ مانگو, اولادیں مانگو, جو چاہو مانگو, جس کے جی میں جو آئے مانگتا جائے. کوئی عربی میں مانگ رہا ہے, کوئی سندھی میں مانگ رہا ہے, کوئی اردو میں مانگ رہا ہے, کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے, کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے, اور کوئی گونگا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, لیکن اپنی اپنی زبان میں جو چاہو مانگتے رہو, ایک ہی وقت میں مانگو, ایک ہی آن میں مانگو, اور میں سب کو اسی وقت دے بھی دوں, تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جیسے ایک سمندر میں سے سوئی ڈبو کر نکال لو, وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی, اتنا کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. سب کو دے دینے کے بعد یہ ہمارا پروردگار ہے, ہدایت اس کے پاس, کھانا اس کے پاس, پانی اس کے پاس, کپڑے اس کے پاس, گناہوں کی بخشش اس کے پاس, سارے خزانے اس کے پاس. ہم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں, کہاں ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں, توحید میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو, یہ بگاڑ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا کامیابی نہیں ہوگی. اور دو تین گواہیاں سن لو، دو تین شہادتیں سن لو. پہلی گواہی، ایک شخص، اللہ اکبر، جو بکریوں کا چرواہا تھا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی قافلے سے لوٹ رہے تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہ شخص دور کہیں بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اذان دی، اس کی اذان کی آواز اللہ کے پیغمبر تک پہنچی. اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگل فطرہ، تو جو بھی ہے فطرت اسلام پر قائم ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ، اے انسان تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے. کتنی عظیم گواہی، کتنی قیمتی گواہی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی اذان کی آواز سنی اور جنت کی بشارت دے دی. صحابہ کہتے ہمیں اس کے دیدار کا شوق ہوا کہ اس کو دیکھیں، ایک چلتے پھرتے جنتی انسان کی زیارت کر لیں. اب اس کو تلاش کرنے نکلے، ایک گھاٹی میں اس کو پا لیا، بکریوں کا چرواہا تھا، ایک معمولی سا انسان، لیکن کتنی اہم توحید پر قائم ہے، توحید کی سچی گواہی دینے والا کہ اس کو جنت کی بشارت نصیب ہو گئی، جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی. یہ توحید الوہیت کی سچی گواہی اور یہ عظیم کردار کس طرح ایک انسان کے جنتی ہونے کی نوید ہے. اس کے برعکس آپ سن لیجئے دو افراد کا واقعہ. ایک سفر پر تھے وہ، ایک قوم کے پاس سے گزرے، اتفاق سے اس قوم کا تہوار تھا، وہ قوم اپنے عرس کے تعلق سے کسی ایک مقام پر جمع تھی، اور ایک ان کا بڑا تھا جو فوت ہو چکا تھا. اس قوم کا نظریہ یہ تھے کہ آج یہاں سے جو بھی گزرے گا اس پر چڑھاوا پیش کرے گا، اس پر کوئی چیز رکھے گا ورنہ وہ جانے نہیں پائے گا. یہ دونوں مسافر گزرے، ان کو روک لیا گیا اور کہا کہ قرب لہ شیئا، قرب لہ شیئا، کچھ پیش کرو، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا پیش کروں، میں غریب الدیار مسافر ہوں، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا آج قاعدہ ہے کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا، چلو کچھ نہیں تو ایک مکھی ہی اٹھاؤ اور مار کے پیش کر دو، مکھی ہی پیش کر دو. اس نے سوچا کہ جان بچانے کے لیے کیا حرج ہے، اس نے مکھی اٹھائی اور پیش کر دی. فخلوا سبیلہ، اس قوم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ نکل گیا آزاد ہو کر. مگر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا داخل النار، وہ شخص ہمیشہ کا جہنمی بن گیا. حالانکہ مکھی ایک خصیص سا جانور وہ پیش کیا تھا. ہم بھی سوچیں ہم کیا بکریاں مرغی اور گائے بھینسیں کیا کچھ چڑھاتے ہیں، کیا کچھ پیش کرتے ہیں اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں. ایک خصیص سا جانور پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے کی باری آئی، قرب لہ شیئا، تم بھی کچھ پیش کرو. اس نے یہ نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں، اس نے صاف اور دو ٹوک جواب دیا، غیر اللہ کے نام پر چڑھانا میرے عقیدے کے خلاف ہے، میری توحید کے خلاف ہے. فضربوا عنقه، انہوں نے تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی. مگر فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ شخص اگلا قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت اقرب الى احدک من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت بھی تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے. بعض اوقات ایک عمل سے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو، جیسے وہ شخص داخل ہو گیا جس نے مکھی پیش کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض اوقات ایک عمل سے تم جہنم میں داخل ہو سکتے ہو جیسے وہ شخص داخل ہو گیا جس نے مکھی چڑھا دی اور پیش کر دی. یہ سارا عقیدے کا اور توحید کا معاملہ ہے. دوسری مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حدیبیہ آپ کو یاد ہے، جب عمرے کے لیے گئے تھے روک لیے گئے، پھر صلح نامہ ہوا، معاہدہ ہوا. اسی سفر کا ایک واقعہ ہے، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھائی، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں پر خیموں میں لیٹ گئے اور سو گئے. رات بارش ہو گئی، رات بارش برسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صحابہ بیدار ہوئے، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے فجر کی جماعت کرائی اور جماعت کے بعد آپ نے رخ پھیر کر صحابہ کی طرف کیا اور فرمایا رات جو بارش برسی اس بارش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے وحی بھیجی ہے اس بارش کے تعلق سے، اور وحی سن لو تم بھی. اللہ پاک نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، یہ رات بارش برسی ہے، اس بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، کچھ بندوں کی توحید میں نکھار پیدا کر دیا، اسی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کافر بنا دیا. بارش ایک ہی برسی، مگر اس بارش سے کچھ بندے پکے اور سچے مومن بن گئے، کچھ بندے اسی بارش کی بنا پر کافر بن گئے. صحابہ سناٹے میں آ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، ایمان اور کفر کی بات اس بارش کے تعلق سے. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ اس کی وضاحت کیجیے، بتائیے کہ کس کا ایمان تازہ ہوا اور کس نے اور کون اس بارش کی بنا پر وادی کفر میں داخل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا تھا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس ایک ہی جملے سے اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس کی توحید نکھر گئی. واما من قال مطرنا بنوعی قضاء، اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں کی دین ہے، فلاں کی عطا ہے، فلاں کی مہربانی ہے، اس ایک ہی جملے سے وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا. غور کرو توحید کی نزاکتیں، عقیدے کی نزاکتیں، کہ ایک شخص صائم النہار اور قائم الدہر ہو، لیکن اگر توحید میں کسی مرحلے میں ایک ذرہ برابر خلل اور بگاڑ آ جائے تو اس کی تمام محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں سب کی سب برباد ہیں. تو باتیں بہت طویل ہو سکتی ہیں، توحید کا موضوع ایسا ہے کہ سال ہا سال چل سکتا ہے. پورا قرآن توحید ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری سنت اور احادیث توحید ہے، یہ پورا دین توحید ہے، جہاد توحید کے لیے ہے، حج توحید کے لیے ہے، عمرہ توحید کے لیے ہے، نماز کا ہر رکن توحید ہے، توحید ہی توحید، توحید ہی توحید ہے. موضوع بہت طویل، لیکن میں جو کچھ پیش کر سکا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حاصل تخلیق کائنات. مگر اس کلمے کا شکوہ آج یہ ہے کہ لوگ اس کلمے کو پڑھتے ضرور ہیں اور بے تحاشا پڑھتے ہیں اور اس کلمے پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمے کو سمجھنے اور صحیح معنی میں ماننے سے تاثر اس کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ بڑی کڑی شرائط ہیں، یہاں پر یقین چاہیے، شک کی نفی چاہیے، اخلاص قلبی چاہیے، صدق قلبی چاہیے، اور یہ ساری باتیں مکمل اور صحیح فہم کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہیں. تو ان تقاضوں کو سمجھو، ان تقاضوں کو پورا کرو. عقیدہ توحید بڑا بابرکت ہے اور بندوں کی نجات کا ذریعہ ہے، جبکہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک کا ارتکاب پوری زندگی کی محنتوں کو برباد کر دے گا، اور وہ انسان ایسا جہنم میں جائے گا کہ وہ ما ہم بخارجین من النار، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. تو آئیے اس اولین عقیدے کی طرف، اہم ترین عقیدہ ہے، ہر بات کو چھوڑ کر اس کو پورا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، اس کو سب سے پہلے اپناؤ. کھانا ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، کاروبار ہو یا نہ ہو گزارا ہو جائے گا، کیونکہ کھانا اور پانی تخلیق کا مقصد نہیں ہے، کاروبار تخلیق کا مقصد نہیں ہے، تخلیق کا مقصد عقیدہ توحید ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں. اللہ پاک یہ فہم عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.